أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. صدق الله العظيم. منافقین کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ حضرات نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے اور بیزاری کا معاملہ ان منافقین کے ساتھ حد درجے ہے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں. اے مسلمانوں, تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے معاملے میں تم دو گروہ میں تقسیم ہو؟ ان میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جو منافقین کے بارے میں کہتا تھا انہیں رعایت ملنی چاہیے, ان سے سر پہ نظر کریں, درگزر کریں, شاید کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ پھر سنورنے کی توفیق دے دے, توبہ کر لیں. اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا خیال یہ تھا کہ یہ مارے آستین ہیں, یہ تو جو دینی جدوجہد ہو رہی ہے اس میں روڑے اٹکاتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں. اور ایسے لوگ کہ جو اپنی زبان میں جب سے یہ بات کہتے ہیں جنہیں اللہ کے رسول کا فیصلہ جو ہے وہ قبول نہ ہو. اور پھر یہ کہ غزوہ صدق کے بارے میں ایک موقع پہ جو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے تو صاف کہا کہ ہم سے اللہ اور اللہ کے رسول نے دھوکہ کیا تھا, فراڈ کیا تھا. وما بعد اللہ ورسوله الا غرورا. تو یہ دو نقطۂ نظر موجود تھے. اے مسلمانوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا منافقین کے بارے میں تم دو گروہ میں گھٹ گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں الٹا دیا ہے ان کے کسب کی وجہ سے, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. تریدون ان تهدوا من اضل الله, کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اسے ہدایت دو؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا, اور جسے اللہ تعالیٰ ہی گم کردہ راہ کر دے, جسے بچلا دے ہدایت سے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاذ اللہ ظالم نہیں ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ان کا اپنا آزادانہ انتخاب ہوتا ہے کہ انہوں نے کس رستے کو قبول کیا. فلن تجد له سبيلا, تو اس کے لیے آپ اور کوئی رستہ نہیں ہے. ودوا لو تکفرون کما کفروا, وہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایک ارتداد اختیار کیا ہے, اسلام قبول کیا تھا لیکن پیچھے ہٹے, وہ تمام مسلمانوں کے بارے میں چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہی طرز عمل اختیار کریں. فتکونون سوا, تاکہ سب ایک جیسے ہو جائے. اب ظاہر ہے جو آگے آگے چلنے والے ہیں یہ گویا کہ نمایاں کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو پیچھے ہیں, کچھ آواز کم کرو, وہ ان کو نمایاں کر رہے ہیں. لہٰذا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ آگے نہ بڑھے بلکہ یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. یہ بالکل وہی ہے جو محاورہ ہم نے پڑھا تھا اور پھر یہ کہ ان کو یاد بھی کیا تھا آٹھویں نویں میں کہ الفاظ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بنا. گویا کہ اگر کسی ایک کی جو ہے وہ دم کٹ گئی تو وہ چاہتا ہے کہ سب کی دم کٹ جائے تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. ودو لو تکفرون کما کفروا ستکونون سوا فلا تتخذوا منهم اولیاء, تو ان کے ساتھ اپنا دلی تعلق نہ بناؤ, انہیں ولی نہ بناؤ. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ اللہ کے رستے میں مہاجرت اختیار کریں. منافقین میں کچھ ایسے بھی تھے گویا کہ ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی, اسلام تو لے آئے لیکن یہ کہ وہ بہرحال اتنی ہمت نہیں ہے اور ہجرت کر کے جو اپنے گھر بار کو کسی کی کوئی دکان ہے کوئی کاروبار ہے اسے چھوڑنے کو تیار نہیں. تو یہ بھی گویا کہ ایک کسوٹی بن گئی. اسلام اگر واقعتا ایمان حقیقی والا اسلام ان کو حاصل ہے تو انہوں تو اللہ کے رسول پر لبیک کہتے ہوئے ہجرت کرنی چاہیے. تو فرمایا گیا کہ وہ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, تو ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہ کرو جب تک کہ وہ اللہ کے رستے میں ہجرت اختیار کر کے مدینہ نہ آ جائیں. پھر ان تولو, اور پھر اگر وہ روگردانی کریں, فخذوہم, تو انہیں پکڑو, واقتلوہم حیث ثبتتموہم. اور گویا کہ اب یہ بالکل مساوی ہو گئے انہیں مشرکین کے جو مکہ میں موجود تھے. کہنے کے تو مسلمان ہیں, ایک بہت محدود طبقہ تھا ان لوگوں کا, نہ ہونے کے برابر. لیکن بہرحال قرآن ذکر کر رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے ایسے لوگ تو موجود تھے کہ جو کہنے کے مسلمان تھے لیکن یہ کہ وہ ہجرت کرنے کو تیار نہیں تھے. تو ان کے لیے تو گویا کہ یہ کسوٹی بن گئی کہ جب تک اللہ کی دین کے لیے اللہ کے رستے میں ہجرت نہیں کرو گے تمہارا ایمان معتبر نہیں. لہذا وہی سزا جو کافروں کی تھی ان کے لیے بھی ہے کہ ان کو جو ہے قتل کرو. حیث وجدتموہم, جہاں کہیں پاؤ. ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا, اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی دوستی کا تعلق رکھو اور نہ ہی وہ تمہاری کوئی مدد کرنے والے ہیں. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق, سوائے ایسے لوگوں کے کہ جن کی اور تمہارے درمیان کوئی عہد اور معاہدہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ وہ چونکہ قبائلی زندگی تھی اور وہاں باہم عہد معاہدے ہوا کرتے تھے, لہذا ہمارے دین میں بھی جو بھی عہد اور معاہدہ ہوا ہے اس کے اندر جو شکل طے پا گئی ہیں اس کی جو ہے وہ اس کے اوپر قائم رکھنا اور ان کی ادائیگی جو ہے حد درج لازم ہے. لہذا وہاں جہاں کہ کوئی بھی کوئی میثاق یا کوئی عہد اور معاہدہ ہو چکا وہاں ان کو رعایت دی گئی, سوائے اس کے کہ وہ تعلق رکھتے ہیں اس قوم کے سے کہ جن کے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہو, لہذا اب ان پر تم دستبازی نہیں کر سکتے, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. او جاؤکم حسر صدورہم, یا یہ کہ وہ آئیں آپ کے پاس, مسلمانوں تمہارے پاس آئیں اور ان کے دل جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. اَن یقاتلوکم, وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ قتال کریں, لڑائی کریں, جنگ کریں. او یقاتلوا قومہم, اور نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کے ساتھ جنگ کریں. یہ تو گویا کہ بالکل درمیان میں آ گئے, ایک طرف اسلام قبول کیا ہوا لہٰذا اسلام کے تقاضے کچھ ہیں ہجرت کرو, دوسرے سے جس قوم میں شامل ہے ان کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، ان سے نکل نہیں سکتے. ولو شاء اللہ لسلطهم علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کیے رکھتا. فلقاتلوکم، اور پھر وہ تم سے لڑنے بھی لگتے. گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی حکمت ہے کہ وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے، ورنہ یہ کہ ان کی بھی مدد اور تائید در کفار و مشرکین کو حاصل ہو جاتی تو یقیناً ان کی جمعیت پھر جو ہے کئی گنا بڑھ جاتی. فإن اعتزلوکم، اور پھر یہ کہ اگر وہ کنارہ کشی اختیار کریں تم سے، فلم یقاتلوکم، اور تمہارے ساتھ قتال نہ کرے، لڑائی میں تمہارے سامنے نہ آئے، مد مقابل نہ ہو، والقوا الیکم السلم، اور پھر یہ کہ صلح کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھائیں. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، تو تم کو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی پھر دوش نہیں دیا، پھر تم پر کوئی الزام نہیں ہے. ستجیدون آخرین یریدون ان یامنوکم، تم پاؤ گے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں وہ تم سے امن میں رہیں، ویامنوا قومہم، اپنے قوم سے بھی امن میں رہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، اور جب کبھی بھی وہ پھیرے جاتے ہیں کسی آزمائش اور کسی امتحان میں ڈالے جاتے ہیں تو اوندھے منہ گر پڑتے ہیں، گویا کہ اس امتحان میں اس آزمائش میں پورے نہیں اترتے. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اور پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں، تم سے الگ نہ ہو، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور نہ ہی تمہارے طرف جو ہے صلح کا ہاتھ بڑھائیں، سلامتی کے پیغام بھیجیں، وَيُكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور پھر اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکے، فَخُذُوهُمْ، تو اب گویا کہ یہ انہیں مشرکین کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا کہ ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دو. وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا لبادہ تو اوڑا ہوا، یہ منافقین مدینہ نہیں ہے، مکہ والے ہیں، لیکن اب کیونکہ ان کی تمام ہمدردیاں انہیں مشرکین کے ساتھ ہیں لہٰذا ان کے شمار انہیں کے ساتھ ہوگا، اور جس طرح ان کے بارے میں حکم ہے کہ جب یہ مقابلے کے لیے آئیں گے تو پھر ان کو قتل کرو اور گاجر بوٹی کی طرح کاٹو، یہی معاملہ ان کے ساتھ کرو، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے کوئی جو ہے الزام نہیں لگایا. وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے سلطان ایک حجت عطا کر دی ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اب دیکھیے اسلامی معاشرے کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو قتل عمد ہے جس کا معاملہ آگے آ جائے گا، اس کے لیے تو سخت ترین سزا ہے جو الفاظ ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا غضب ہوگا ان پر، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے جھونک دیے جائیں گے، اتنا بڑا جرم کیا، انسانی جان جو انتہائی قابل احترام ہے اس کو طرد کر دینا ناحق. لیکن یہ کہ ایک قتل خطا ہے، مثلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سڑک پر جا رہے تھے، راہگیر اچانک سامنے آ گیا، وہ مارا گیا، اب اس میں اس کا ارادہ نہیں تھا، یہ قتل خطا ہے، اس کے بارے میں حکم ہے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، اور کسی مومن کے شایع نشان نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، إِلَّا خَطَأً، آواز کچھ کم کرو بھائی، خود بھی دیکھ لیا کرو، إِلَّا خَطَأً، مگر یہ کہ اس سے یہ معاملہ قتل خطا کا ہو جائے. وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جو شخص بھی کسی مومن کو، کسی مسلمان جان کو قتل کرتا ہے خطا سے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اسے چاہیے کہ ایک گردن کو آزاد کرائے، میں کہ ایک غلام جو ہے اس کو خرید کر آزاد کر دے، یہ اس کی پہلی سٹیج ہے. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور اسے چاہیے کہ خون بہا بھی ادا کرے، اس لیے کہ اس سے یہ جو ایک جرم ہوا ہے، اگرچہ اس میں اس کی دانستہ اس کا ارادہ شامل نہیں تھا، لیکن اس سے قتل تو ہو گیا، ایک انسانی جان جو ہے وہ تلف ہو گئی، تو اس کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ وہ گویا کہ اپنے اس گناہ کو دھوئے، ایک غلام کو آزاد کرے، اس سے وہ گناہ کا جو اثر ہے وہ زائل ہوگا. لیکن یہ کہ اب جو جان گئی ہے، لہٰذا اس کے گھر والے جو ہے ان کو خون بہا بھی ادا کرے. وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، سوائے کہ اس کے گھر والے اسے معاف کر دیں. ظاہر ہے غلام تو خرید کر آزاد کر دیا، وہ گناہ کا جو اثر ہے وہ تو زائل کر دیا، لیکن یہ کہ اس کو جو خون بہا دینا تھا، اگر وہ شخص کے جو قتل ہوا ہے، جو قتل خطا کے نتیجے میں، اس کے گھر والے معاف کر دیں تو انہیں اختیار حاصل ہے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر یہ شخص جو مقتول ہے وہ اس قوم سے ہو کہ جو تمہاری دشمن تھی، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ہو وہ مسلمان، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر اس میں بھی ایک گردن کا آزاد کرانا اس حد تک تو لازم ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا جو قتل کا مقتول ہوا، وہ مسلم تھا، مومن تھا، لہذا یہ معاملہ تو گویا کہ وہ ایک گناہ کا اثر جو ہے وہ تو ایک روحانی طور پر ظاہر ہو جائے گا، ایک مسلمان کو جو ہے وہ باقاعدہ آزاد کر دینا. وَإِن كَانَ، اب یہاں دیکھیں دیت کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہے اس قوم سے ہے کہ جو مسلمانوں کے دشمن قوم ہے، لیکن یہ شخص جو مقتول ہے، جو قتل ہو گیا ہے قتل خطا کے نتیجے میں، وہ اگرچہ خود مسلمان تھا. وَإِنْكَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ ایسے قوم سے ہے کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی ایک میثاق ہو چکا، کوئی عہد معاہدہ ہو چکا، فدیۃٌ مُسَلَّمَۃٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اس صورت میں گویا کہ فدیہ جو ہے وہ دینا ہوگا، خون بہا دینا ہوگا، جو اس کے گھر والوں کو تم ان کے سپرد کرو گے. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور ایک جان کا آزاد کروا دینا، ایک گردن کا آزاد کرا دینا، ایک غلام کو آزاد کر دینا، یہ بھی لازم ہوگا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اور جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، ظاہر ہے کسی کو خرید کر آزاد کرنا جو ہے اس میں اچھی خاصی رقم خرچ ہوتی ہے، جس کو اس کی مقدرت نہ ہو تو اس کے لیے کہا کہ وہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، توبہ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس کے لیے توبہ کے درجے میں ہوگی، کفارہ ہوگا. وکان اللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو شخص بھی قتل کرتا ہے کسی مومن کو، کسی مسلمان کو، متعمدا، جان بوجھ کر، ارادہ کر کے، ٹارگٹ کر کے، جسے ٹارگٹ کلنگ کہتے ہیں، کسی مسلمان کی جان لینا کہ جس میں آپ کا ارادہ بھی شامل ہو، اور جان بوجھ کر خوب عزم اور ارادے سے اسے قتل کیا جائے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو پہلی ڈگری جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جہنم کا نوالہ بنے گا، جھونک دیا جائے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس پر مسلط کر دی جائے گی، وعد لہ عذابا علیما، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا. اب ہمارے ہاں انسانی جان کو جس طرح تلف کیا جاتا ہے، معمولی معمولی سی باتوں پر، چند روپے کے اوپر جھگڑا ہو گیا، کوئی جو ہے بچوں میں جھگڑا ہوا تو معلوم ہوا کہ 2-3 افراد قتل کر دیے. اب یہ گویا کہ انسانی جان جو ہمارے دین کے اندر انتہائی محترم ہے، اس کے پرے گاہ کے برابر کوئی وقت نہیں ہے. گویا کہ جس طرح کسی کیڑی کو یا کسی کیڑے کو آپ مسل دیں اپنے جوتے کے تلے، یہی معاملہ کسی انسانی جان کا. جبکہ جس شخص نے بھی کسی جان کو قتل کیا جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ کا غضب اس کے اوپر تھوپ دیا جائے گا، اور اللہ کی نازت اور پھٹکار پڑے گی اس پر، اور اس کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم زمین میں نکلو، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اہل ایمان، جب تم زمین میں سفر کرو. ظاہر ہے کہ سفر جو ہے کسی کاروباری نیت سے بھی ہو سکتا ہے، اور جہاد اور قتال کے لیے بھی. فتبینوا، تو پھر یہ کہ خوب اچھی طرح کھود کرید کر لیا کرو. یہاں خاص طور پر ایک واقعہ بھی چونکہ پیش نظر ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں ایک کافر جو ہے وہ قتل ہو گیا تھا، اور ہوا یہ تھا کہ غزوے کے موقع پر جب مقابلہ ہوا، حضرت اسامہ نے اس کو پچھاڑ دیا. ظاہر ہے وہ ایک غزوہ تھا اور حق و باطل کا مارکا تھا، یہ لوگ آئے تھے کفار اور مشرکین کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو اجازت دی گئی تھی کہ تم ان کو قتل کرو، یہ تو ہوتا ہے پھر جنگ کے اندر. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے رسول کے دشمن، اللہ کے رسول کی جان لینے آئے تھے نا. عام مسلمان کی جان اپنی جگہ، لیکن آخر کسی فوج کے ساتھ اگر خوب اچھی طرح تیاری کے ساتھ آئے ہیں تو کس غرض سے آئے ہیں، لہذا ان کو قتل کرنا ظاہر ہے. حضرت اسامہ نے اس کو جو ہے پچھاڑ دیا. اس کے بعد اس کو جب قتل کرنے کے لیے اپنا خنجر بلند کیا اس کے سینے میں بھونکنے کے لیے، تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ نہیں روکا بلکہ اس کی جان لے لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب علم میں آیا تو آپ شدید ناراض ہوئے، حالانکہ حضرت اسامہ کون ہیں؟ حضرت زید کے بیٹے ہیں. حضرت زید سے جو حضور کو محبت تھی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے منہ بولے بیٹے بھی ہیں، ان کے بیٹے حضرت اسامہ. اس موقع پر پھر حضور نے حضرت اسامہ نے کہا تھا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے اس نے، کہ حضرت اسامہ نے دلیل کیا دی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا صرف اپنی جان بچانے کے لیے، اس نے کہ اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی، میں نے اپنا خنجر بلند کر دیا تھا، اس کو نیچے ڈھال دیا تھا، اب اس نے عین موقع پر کلمہ پڑھ دیا تھا. یہ کلمہ تو صرف جان بچانے کے، 99.9% اسی کا امکان ہے. جب اس نے دیکھ لیا میں بالکل مجبور ہو چکا ہوں. لیکن حضور نے اس پر بھی اظہار ناراضگی فرمایا کہ جب اس نے کلمے کے الفاظ نکال دیے تھے تو تمہارا ہاتھ رک جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ کلمے کے ہوتے ہوئے. پھر حضور نے کہا کہ کیا کرو گے قیامت کے دن جبکہ یہ کلمہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئے گا، اور کلمہ کہے گا کہ میرے ہوتے ہوئے اس نے شخص کی جان لی. تو یہ اصل میں وہ ہے کہ جس کے اندر، جیسے آپ کہیے کہ ولو کانا ذا قربا خواہ قرابت دار ہو، کتنی ہی محبت ہو، لیکن حق بات ہے تو اس کے کہنے میں تو کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. حضور نے جو بات تھی وہ صحیح تھی، وہ کہی. تو فتح بینو، تو اچھی طرح پہلے ذرا کھود کرید کر لیے. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام الست مؤمنا، اور جو شخص بھی تم پر سلامتی بھیجے یا السلام علیکم کہے، یا یہ کہ پھر کلمہ پڑھ دے ایسی حالت میں، تو اسے یہ نہ کہا کرو یا یہ نہ سمجھا کرو کہ وہ اسلام نہیں لایا، اس کے اس صرف زبانی الفاظ اور قول پر یقین کرو. تب تبون عرض الحیات دنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، کیا تم اس دنیا کی حقیر سی جو بھی یہاں کی آسائشیں ہیں، نعمتیں ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑے بڑے خزانے غنائم ہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، یہی معاملہ تمہارا بھی تھا جب تک اسلام نہیں لائے تھے، تم بھی حالت جہالت میں تھے. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے تم پر احسان فرمایا. فمن اللہ علیکم فتبینوا، تو خوب اچھی طرح چھان پھٹک کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقین اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والغير اولي الضرر، برابر نہیں ہوتے وہ لوگ کہ جو بیٹھ رہنے والوں میں سے مؤمنین میں سے، غیر اولی الضرر، کے جنہیں کسی قسم کا کوئی عذر نہ ہو. ظاہر ہے اللہ کے رسول نے کہا نکلو جہاد کے لیے، قتال کے لیے فوجی مہم تیار ہے، فلاں قبیلے سے مقابلہ کرنا ہے، فلاں پر حملہ کرنا ہے، اب لوگ نہیں نکل رہے. اب ایسے لوگ کہ جنہیں کوئی عذر نہیں ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بالکل بوڑھا ہے، ان کو تو اجازت ہے، لیکن جسے کوئی شرعی عذر جسے لاحق نہیں ہے اس کے باوجود اندر وہ نہیں نکل رہا، کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص یا وہ لوگ کہ جو اللہ کے رستے میں جہاد کر رہے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، ایک آگے بڑھ کر غزوے میں شریک ہے. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو کہ جو اپنے مالوں اور جان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، ان بیٹھ رہنے والوں پر بہت فضیلت عطا فرمائی، درجہ یہ نگرہ میں ہے تفہیم کے لیے، بہت فضیلت دی. وکل وعد اللہ الحسنی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے بہت ہی اچھے اجر و ثواب کا سب سے. وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو ان بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت اجر و ثواب سے نوازا ہے. درجات منہ و مغفرت و رحمہ، یہ بہت اونچے درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو دیے گئے، اور اللہ کی مغفرت انہیں حاصل ہوئی اور اللہ کی رحمت. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ، یقیناً وہ لوگ کہ ایسے لوگ کہ جن کی جانیں قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، کے جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے، گناہ کے اندر ملوث رہے، فسق و فجور میں مبتلا رہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے مباح جائز سمجھتے رہے، اور ایسے موقع پر جب فرشتے آتے ہیں ان کے روح سر قبض کرنے کے لیے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، قالوا فیما کنتم، تو ان سے کہتے ہیں کہ تمہارا معاملہ کیا رہا؟ ظاہر ہے کہ فرشتے آئے کہ دنیا میں زندگی تم نے کیسے گزاری، کہنے کو تو یہ لوگ وہ تھے کہ جو بہرحال اگر منافقین کا ہم ذکر سمجھ رہے ہیں تو مسلمان تو تھے، لیکن اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے والے، بےمانہ ظلم کرنے والے، فسق و فجور میں مبتلا. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے یہ ہیں، اس موقع پر وہ کہتے تھے کہ مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین میں بڑے دبا دیے گئے تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، تو فرشتے ان سے کہتے تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے ہیں؟ اگر ایک جگہ کے رہنے والے تمہیں خدا واحد کی عبادت نہیں کرنے دے رہے، تمہیں پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، تم پر ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، تو اللہ کی زمین تو بڑی وسیع ہے. ہجرت حبشہ ہوئی تھی، دو مرتبہ ہجرتیں ہوئی تھیں، جس کے اندر جو ہے ایک مرتبہ جو ہے 72 کے قریب صحابہ کرام مکہ سے گئے تھے، جا کے انہوں نے پناہ لی تھی ہجرت میں، جہاں نجاشی اس وقت حکمران تھا. فتہاجروا فیہا، کہ زمین اللہ کی بڑی وسیع ہے، وہاں ہجرت کر جاتے. فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم. گویا کہ یہ وہی منافقین ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ہجرت کرنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اب کسوٹی بن گئی تھی اللہ کے رستے میں ہجرت، کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ چھوڑو وہاں سے، آ جاؤ یہاں دار الامن میں، یہ دار الاسلام ہے. اب گویا کہ یہاں مل جل کر ایک دوسرے کی طاقت کا جو ہے اس میں اضافے کا موجب بنو گے، اور ان کفار و مشرکین کا ہم جو ہے وہ سامنا کریں گے، ان کو شکست دیں گے. وساط مصیرہ، اور وہ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. الا المستضعفین من الرجال والنساء، سوائے ان بے بس اور ناتوان اور ضعیف لوگوں کے جو خواب مردوں میں سے تھے یا عورتوں میں سے، والولدان اور لڑکوں میں سے، بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، کہ جن کے پاس سفر کرنے کے لیے کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، کوئی اونٹ ہو، کوئی گھوڑا ہو، کوئی سواری ہو، بہت ہی جسے آپ کہیے اس اعتبار سے بھی وہ یا کہ وہ تمام چیزیں انہیں حاصل نہیں تھی. ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی انہیں اس ویرانے میں وہ رستہ معلوم تھا کہ مدینہ پہنچے کیسے. ظاہر ہے کہ سڑکیں یا شاہراہ تو نہیں بنی ہوئی تھے، بڑے بڑے انڈیکیٹر تو نہیں تھے کہ آپ یہاں سے رائٹ لیں اور یہاں سے لیفٹ لیں، وہ تو بیابان کا سفر ہے، اور اکیلا کوئی خاندان اگر ہجرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے پاس ذرائع نہیں ہے. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں گویا کہ صادق الایمان ہیں، ان کے دل میں خواہش ہے ہجرت کرنے کی، لیکن ان کے پاس نہ تو وسائل ہیں اور نہ ہی انہیں رستے کا علم ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے معاملے میں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، ان کے گناہ معاف فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ عفو ہے، معاف فرمانے والا اور غفور ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص بھی اللہ کے رستے میں ہجرت کرتا ہے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، اور وہ اس زمین میں پائے گا بڑی کسائش، اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، اور پھر یہ کہ اس میں بڑی کشادگی بھی ہے، بڑی گنجائش بھی ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص یہ نیت کر کے نکلا اپنے گھر سے کہ وہ ہجرت اختیار کر رہا ہے اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ثم یدرکہ الموت، اور اسی سفر میں اسے موت نے آ دیا. فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے. اب گویا کہ ابھی ہجرت کا عمل مکمل نہیں ہوا, ابھی وہ رستے میں ہے لیکن گھر سے نکلا ہے ہجرت کی نیت کر کے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر کو محفوظ فرما دیا. فقط وقع اجرہ علی اللہ, اس کا اجر لازم ہے اللہ پر. وکان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ, یہی جو ہے الفاظ بالکل اسی حدیث مجھے اچانک کی یاد آئی, من طلب العلم, جو شخص بھی کوئی علم حاصل کرتا ہے اور اسی پروسیس کے لِيُحْيَ بِهِ الاسلام, من ماتا وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيَ بِهِ الاسلام, صحیح الفاظ یہ ہیں, جو شخص مر گیا اسی پروسیس کے دوران کہ وہ علم کی تحصیل کر رہا تھا, لیکن وہ علم جو ہے دوسروں پر اپنی علمیت کی دھونس جمانے کے لیے نہیں, اپنے آپ کو علامہ کہلانے کے لیے نہیں, بلکہ دین کو غالب کرنے کے لیے, لِيُحْيَ بِهِ الاسلام, تاکہ اس کے ذریعے اسلام کو غالب کر سکے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے اور میرے درمیان صرف ایک درجے کا فرق باقی رہ جائے گا, حالانکہ وہ بھی بیٹھا ہے علم حاصل کر رہا ہے لیکن نیت اس کی یہ ہے. اور اسی دوران جو ہے مم ماتا, وہ مرا اس حالت میں کہ وہ علمی کے پروسیس میں بھی لگا ہوا تھا. یہی معاملہ ہجرت کا بھی ہے, کوئی شخص نے جس نے ہجرت کا سفر اختیار کیا, رستے میں موت آ گئی, تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے اس کا جو ہے اجر و ثواب لکھ دیا. وہ اعزاز رقم فی الارض, اور جب تم زمین میں نکلو, فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نمازوں میں تخفیف کر لیا کرو. یہ قصر نماز جسے ہم کہتے ہیں نا, سفر میں اگر حالت میں ہو تو زور کی آپ دو پڑھیں گے, چار کی بجائے عصر کی دو پڑھیں گے, مغرب کے فرض پورے پڑھیں گے, عشاء کی چار کے بجائے دو پڑھیں گے, فجر کے دو پڑھیں گے, اور جو واجبات ہیں اس کو ادا کریں گے, باقی سنتیں اور نوافل آپ کی اپنی ثوابدید پر ہے, چاہیں تو ادا کر لیں ثواب ملے گا, اگر نہیں ادا کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی اس کو اوپر پوچھ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر ایک شریعت کے اندر جو ہے ایک تخفیف دی ہے, اور یہ بڑی ناشکری ہوتی ہے کہ انسان اس کو اویل نہ کرے. جس طرح روزے کے بارے میں کہا کہ اگر تم مریض ہو تو روزے کے اندر جو ہے تم اس کو ناغہ کر لو اور اس کی تعداد بعد میں پوری کر لو. اب کوئی شخص جو ہے بخار میں پھنک رہا ہے لیکن اس کے باوجود روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں, تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک رعایت دی تھی اس کو واپس لوٹا رہا ہے کہ مجھے اللہ کی رعایت نہیں چاہیے. اب یہ ناشکری ہوگی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک معاملے میں کوئی معاملہ تخفیف کر کیا ہے تمہارے لیے, جو رحمت کا ظہور ہے اس کا, تو اس کو اویل کرنا چاہیے. تو یہی جو ہے نماز قصر کا معاملہ ہے. انت سرو من الصلاح, اگر سفر میں ہو تو نماز میں قصر کیا کرو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تمہیں کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا, کفار کا کوئی جتھا تمہارے اوپر حملہ کر دے گا, تو گویا کہ اس معاملے میں اب آگے جو طریقہ آ رہا ہے جسے صلات الخوف کہتے ہیں, وہ پورا طریقہ یہاں بیان کیا گیا. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, اس لیے کہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. واذا کنت فیہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کسی جماعت میں ہوں, ان مسلمانوں کی جماعت میں جو کہیں کسی غزوے کے لیے جا رہی ہے, کہیں اور سفر ہے, فاقمت لہم الصلاۃ, تو آپ ان کے لیے نماز کی جماعت شروع کر دیجئے, کھڑے ہو جائیے. فلتقم طائفۃ منہم معک, اور مسلمانوں میں سے جو اجمیت آپ کے ساتھ ہے ان میں سے ایک ٹکڑی, گویا کہ آدھے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں, فرض کی زور کی نماز ہے, آدھے لوگ آگے حضور کے ساتھ شامل ہو گئے, حضور آگے امام کی حیثیت میں ہے اور باقی آدھے جو ہیں پیچھے صفے باندھے ہوئے کھڑے ہیں. نماز کی پہلی رکعت مکمل کر کے, اب یہ روایت ہے اور ان آیات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضور پھر بیٹھے رہتے تھے, اور جو بقیہ لوگ ہوتے تھے وہ دوسری رکعت کھڑے ہو کر ادا کرتے تھے, وہ سلام پھیر دیتے تھے. اب گویا کہ ان کی دو رکعتیں مکمل ہو گئیں, ایک رکعت انہوں نے حضور کی امامت میں ابتدا میں ادا کی, اور دوسری رکعت میں حضور جو ہے آگے امام ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ ہر مسلمان کی دلی خواہش یہ ہے کہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھے. اب ایک رکعت کے اندر تو گویا کہ اس جماعت کی جو شامل ہوئی اس کی شمولیت ہوگی, دوسری رکعت انہوں نے اپنی ادا کی, سلام پھیر کر وہ ہٹ گئے, اب جو لوگ رہ گئے تھے وہ آ کر شامل ہو گئے. اس موقع پر حضور کھڑے ہوئے, آپ نے اپنی دوسری رکعت جو ہے اس کو شروع کیا, اب یہ لوگ دوسری رکعت میں شامل ہوئے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رکعتیں پوری ہوئی, پہلی رکعت وہ پہلی جماعت کے ساتھ ادا کی تھی, اب دوسری کی پہلی رکعت ان کے ساتھ ادا کر لی, جو حضور کی دوسری ہے لیکن دوسری جو جماعت کر لی ہے اس کی پہلی رکعت ہے. حضور نے اپنی دونوں رکعتیں ادا کر کے سلام پھیر دیا, آپ کی دو رکعتیں مکمل ہو گئی, اب جو پیچھے بعد میں شامل ہوئے ہیں یہ اپنی کھڑے ہو کر ایک رکعت اور مکمل کر لیں گے. اب یہ وہ صورت تھی جسے آپ صلاۃ الخوف کہتے ہیں, اس بنیاد پر کہ اگر تمام لوگ ہی حضور کے پیچھے اقتدام نماز ادا کرنے لگے تو عین ممکن ہے کہ دشمنوں کا کوئی جتھا آئے اور حملہ کر کے جو ہے مسلمانوں کو شہید کر دے, نقصان پہنچائے. اس سے بچنے کے لیے آدھے لوگ حضور کے ساتھ اس طرح شامل ہوں اور پھر آدھے بعد میں شامل ہو جائیں, حضور اپنی ایک رکعت کو ختم کریں گے اور یہ بعد میں جو رکعت رہ گئی تھی اس کو کھڑے ہو کر مکمل کر لیں گے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ کھڑے ہوں ان کے لیے نماز پڑھانے کے لیے تو آپ ان کے لیے نماز کو شروع کیجئے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور آپ کے ساتھ کھڑی ہو مسلمانوں کی ایک جماعت، ان کے 50% یا آدھے افراد، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور وہ بھی اپنے اسلحے جو ہے اپنے ساتھ رکھیں، اس لیے کہ کوئی دھڑکا ہے کہ کسی وقت جو ہے کوئی حلہ ہو جائے، کوئی مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو جب آپ ایک رکعت مکمل کر لیں گے، ایک سجدے سے مراد ایک رکعت کے سجدے ادا کرنے، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو ہو چاہیے کہ وہ لوگ جو پیچھے ہیں وہ پیچھے ہو جائیں، بئی معنی کہ وہ اپنی ایک رکعت ادا کر لیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور اس کے بعد دوسری جماعت جو رہ گئے تھے وہ آ کے شامل ہو جائیں، لَمْ يُصَلُّوا، جنہوں نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور پھر اب وہ بقیہ نماز آپ کے ساتھ ادا کریں، وہ ہے کہ دوسری جماعت ہو رہی ہے اس میں حضور کی وہ دوسری رکعت ہے اور ان لوگوں کی پہلی رکعت ہے، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں بھی چاہیے کہ اپنے ساتھ اپنا جو سامان حرب ہے اسے پوری طرح تیار رکھیں، تاکہ عین اس وقت بھی ہے اگر کوئی حلہ ہو جائے تو اس میں وہ مداخلت کر سکے، اور اپنے ہتھیار بھی، وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بالکل غافل ہو جائیں، اب سارے کے سارے اگر نماز ادا کرنے لگے تو ان کے لیے سنہری موقع ہوگا، وہ کہیں حملہ کر کے جو ہے وہ تمام معاملہ جو ہے وہ اس معاملے کو تلپٹ کر سکتے ہیں، لو تغفلون عن اسلحتکم، اگر تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، وامتیاتکم، اور اپنا جو بھی ساز و سامان حرب ہے، فیمیلون علیکم میلتم واحدہ، تو وہ یک بار کی تمہارے اوپر حملہ کر بیٹھے اور حلہ دول دیں، ولا جناح علیکم، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اس بات پر، ان کان بکم عزم من مطر او کنتم مرضا، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے کسی اذیت میں ہے، کوئی جو ہے بارش کی وجہ سے کسی تکلیف میں ہے، ظاہر کیچڑ ہو گیا ہے، مسجد تک نہیں جا سکتا، نماز جو ہے اسے گھر پر ادا کرنی ہے، یا یہ مریض ہے، انتظعوا اسلحتکم، تو تم اپنا اسلحہ جو ہے وہ رکھ دو، ظاہر ہے کہ یہ اب ایسا موقع جسے ایمرجنسی کا موقع کہیں گے، وخذوا حذرکم، لیکن اس موقع پر بھی اپنے ہتھیار جو ہے وہ سجا کر رکھا کرو، اسلحہ تو الگ شے ہے جس کے اندر تلوار آ جائے گی، لیکن ظاہر ہے کہ نماز پڑھتے تلوار تو ہاتھ میں نہیں رکھ سکتے، لیکن کم سے کم زرہ جو ہے یا خود جو ہے جو اپنی حفاظت کے لیے ہوتا ہے تو اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، ان اللہ کان ان اللہ عد للکافرین عذاب مہینہ، یقین اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بہت ہی اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، نماز ایک ذریعہ تھا اللہ کو یاد کر رکھنے کا، یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز جو اللہ نے کرائی، اصل مطلوب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے، لہذا فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں جب تم اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز ادا کر چکو، فذکر اللہ قیام و قعودن، تو اللہ کو یاد کیا کرو کھڑی ہوئی حالت میں بھی، بیٹھے ہوئے بھی، وعلا جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، فائزت ما انتم فاقم الصلاح، اور پھر جب پوری طرح حالت امن میں ہو تو نماز کو اپنے تمام آداب کے ساتھ، اپنے اہتمام کے ساتھ، اپنے وقت پر، اور فرض چیز کی جس طرح ایک ادائیگی کی جا سکتی ہے علی الاعلان، وہ تمام جتنے بھی اس کے مقتضیات ہیں ان کو پورا کرو، اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ پر کار بند ہو، ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، یقینا نماز وہ ہے جو مومنین پر فرض کر دی گئی ہے اپنے اپنے اوقات میں، ظاہر نماز کا اپنا وقت ہے، ظہر کا شروع ہونے کا وقت ہے، پھر ختم ہونے کا وقت ہے، عصر کے شروع ہونے کا وقت ہے، ختم ہونے کا وقت ہے، اگر ختم ہو گیا وقت تو اب آپ بعد میں پڑھیں تو نماز قضا شمار ہوگی، لیکن نماز کی فرضیت جو ہے فرض نماز کی ادائیگی وہی ہوگی جو اس کے اپنے وقت کے اندر ہوگی، ولا تهنوا في اتباع القوم، اور دیکھو اپنے دشمن کے مقابلے میں کبھی سستی نہ کیا کرو کہ اس کا تعاقب کرو، اس کا تعاقب کرنا، اس کا پیچھا پکڑنا، غزوہ بدر سے پہلے حضور نے کئی فوجی مہمات بھیجی تھی، دستے بھیجے تھے جا کر مکہ کے ارد گرد جو ہے کہیں جا کر مقیم ہو جاؤ اور ان کی کفار کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھو، یہ تمام چیزیں جو ہے ظاہر ہے کہ اسلام کو اگر غالب کرنا ہے اور ایک فوج کو لیڈ کرنا ہے اور اس میں جو دانش چاہیے، جو فہم چاہیے، ان کی مخبری بھی ہوتے رہنے چاہیے، ان کے اوپر جو ہے نقل و حرکت ہے اس کے اوپر نظر ہونی چاہیے، تو حضور نے اس کا پورا اہتمام کیا تھا، تو فرمایا کافر قوم کے مقابلے میں اس کے تعاقب میں جو ہے کسی قسم کی سستی نہ کرو، ان تکون تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، اگر تمہیں ان کے ذریعے کوئی چرکا پہنچا ہے، غزوہ احد کا ذکر چونکہ سورہ آل عمران میں ہو چکا، فانهم يعلمون كما تعلمون، تو وہ بھی تو علم رسیدہ تھے، انہیں بھی تو چرکا پہنچا تھا جیسا کہ تمہیں پہنچا، کل 13 مہینے پہلے 17 رمضان 2 ہجری کے جو تھا، سن 2 ہجری اس میں غزوہ بدر ہوا، اس کے کل 13 مہینے بعد غزوہ احد ہوا ہے، لیکن غزوہ بدر کے موقع پر جو ہے 70 ان کے بڑے بڑے سردار کھیت رہے تھے، یہ الگ بات ہے غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں میں سے بھی بہتوں کی شہادتیں ہوئیں، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تمہیں تو اللہ کی رحمت سے وہ کچھ امید ہے تمہیں جو انہیں امید نہیں، تمہیں تو اتنی بڑی خوشخبری مل جاتی ہے جب تمہاری جان جو ہے گویا کہ اللہ کے لیے قربان کر دی جاتی ہے، تو جو مقام تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، کافروں کو تو اس قسم کی کوئی تمنا اور آرزو نہیں ہے، ان کے اندر تو یہ گویا کہ یہ خوشخبری ان کے لیے تو نہیں ہے. وہ ترجون من اللہ ما لا یرجون, تم تو اللہ کی رحمت کو امیدوار ہو, تم اللہ سے ان چیزوں کو امیدوار ہو جو ان کفار و مشرکین کو جن کی امید نہیں ہے. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا کمال حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, إیاک نعبد وإیاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون, فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا, أتريدون أن تهدوا من أضل الله, ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء, فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله, فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم, ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم, ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم, فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها, فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم, وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ, ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا, فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة, وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة, فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله, وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا, تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة, كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا, إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم, فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
الله أكبر